الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله قال إنما يأتكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. صدق الله العلي العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره ذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. محترم سامعین کرام، آج پھر اللہ کے فضل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورۃ ہود کے اندر جو واقعہ نوح بیان کیا گیا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے جو کچھ بھی یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو محض اپنی ذات کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی رضا کے لیے کر دے، اور آپ حضرات کا اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے مقامات پر سننا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اخلاص کے لیے، اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی کے لیے کر دے. اگر اخلاص سے کہا جائے اور اخلاص سے سنا جائے تو اللہ کے ہاں اس کو قبولیت ہوتی ہے، اور اگر عمل کتنا ہی بڑا ہو لیکن اخلاص نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل رائے گاہ جلا جاتا ہے، بیکار چلا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. آپ جب گھروں میں جہاں کہیں بھی ہیں اس نیت سے سنا کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے بیان کردہ واقعات ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں. جہاں یہ واقعات بیان کی جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے. تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کہنا نصیب فرمائے، اس کی خوشنودی مقصود ہو، اس کی رضا مقصود ہو، شہرت نام و نمود سے اللہ تبارک و تعالی میری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات ہی کے لیے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے سامعین کرام، گزشتہ کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا، ان کی گفتگو ہوئی، اور قوم نے ایک دو اعتراض حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر رکھے اور انہوں نے آپ سے اعتراضات کیے، شکوک و شبہات ان کو آپ کی نبوت کے متعلق تھے کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں نے کچھ قدرے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، اس سلسلے میں میں نے کچھ قدرے تفصیل کے ساتھ قرآن کی آیات کی روشنی میں میں نے بیان کر دیا تھا کہ تمام انبیاء حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن آپ بشر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا، بشر پیدا کیا، اور آپ کا مقام اللہ نے بہت اعلیٰ اور ارفع کر دیا، آپ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ گزشتہ کل بھی بیان کے بعد کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے اپنے دوران بیان اور دوران گفتگو وہ آیت کریمہ پیش کی تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے بشر ہونے کا اعلان فرما دیں، اور وہ آیت یہ تھی قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، کہ میرے حبیب آپ یوں کہیں کہ میرا پروردگار ہر نقص ہر عیب سے پاک و صاف ہے اور میں تو بشر ہی ہوں، انسان ہی ہوں جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے۔ تو ایک صاحب نے بیان کے بعد مجھ سے پوچھا تھا ریفرنس آیت کریمہ کا نمبر، اور آج بھی یہاں میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، مجھے اسکرین پر کسی کا میسج ملا ہے کہ کین آئی ریکویسٹ مولانا ریاض ٹو کوٹ دا سورت نیمز اینڈ آیت نمبر پلیز، یہ برادر عرفان فرام برادفورڈ۔ تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے یہ دہانی کرائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان قرآن واقعات کو سن رہے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کا جو درس اور جو یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں آپ ان کو سن رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے ساتھ محبت ہے۔ اس لیے آپ کام کاج، اپنی بزنس، اپنا کام کرتے ہوئے بھی اور اپنی دنیوی مصروفیات کے باوجود کچھ وقت نکالتے ہیں دین کی باتوں کو سننے کے لیے۔ ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کچھ وقت نکال کر یہ دین کی باتیں، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو سنتے ہیں۔ یہ جو بھائی عرفان ہیں بریڈ فوڈ سے، یہ لگتا ہے کہ بڑی یہ دلچسپی کے ساتھ، شوق و جذبے کے ساتھ سنتے ہیں، اور بھی بہت سے سامعین کرام ہیں جو سن رہے ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ درس سن رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ سننے والے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ آیت نمبر آپ نوٹ فرما لیں، اس سورت بنی اسرائیل سپارہ 15 آیت نمبر ہے یہ 93، اور اس کے ساتھ دوسری آیت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو انبیاء کی نبوت اور رسالت پر کس بات نے مجبور کیا کہ وہ اس کا انکار کریں, اور وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی تو ہماری طرح انسان ہیں, ہم ان کو کیسے مانیں. تو یہ نمبر آیت نمبر 94 ہے, اس کو آپ نوٹ فرما لیں. تو انشاءاللہ آج میں جس بھی موضوع پر میری گفتگو ہوتی جائے گی تو اللہ کرے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرمائے, تو میں آیات کریمہ اور ان کے نمبر اور سورت کا نام بھی آپ کو بتاتا چلے جاؤں گا. تو یہ جو میں نے کل کی جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ اعلان کر دیں, یہ آیت نمبر 93 ہے, سورت بنی اسرائیل سپارہ 15. تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع پر. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جو اعتراضات کیے اس پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے جن کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر نقل فرمایا ہے. گزشتہ کل ہماری گفتگو یہاں پر آ کر رک گئی تھی قلت وقت کی بنا پر. آج سنیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا اور اللہ نے اس کو اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر نقل فرمایا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینہ من ربی, اے میری قوم, اے میری قوم تم مجھے یہ بتلاؤ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہوں, میرے پاس دلیل ہے, میرے پاس میرے نبی ہونے پر اللہ نے دلیل قائم کر دی ہے, وآتانی رحمتا من عندہ اور اس نے اپنی طرف سے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے, تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ تمہارا کہنا کہ نبی رسول بشر نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے. ہاں تم ایک بات پوچھ سکتے ہو اور تمہیں حق ہے, وہ یہ کہ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے نبی اور اس کے رسول ہونے پر دلیل کا تم مطالبہ کر سکتے ہو, اور میں دلیل لے کر آیا ہوں. دلیل سے مراد اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی نبی کو مبعوث کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں معجزہ دے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ بھائی میں بھی اپنے ساتھ معجزات لے کر آیا ہوں, اللہ تبارک و تعالی میری نبوت کو ثابت کریں گے اور کر رہے ہیں نبوت معجزات کے ذریعے سے. اس نے مجھے نبی بنایا ہے, اس نے مجھے رسول بنایا ہے, تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کسی بشر کو کسی انسان کو نبی بنا دے. تعجب یہ ہے اگر تمہیں مطالبہ کرنا ہے تو اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ دلیل کیا ہے, معجزہ کیا ہے, وہ میں تمہیں پیش کر کے اور وہ میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, اے میری قوم اللہ نے میری نبوت کو معجزے سے ثابت کیا لیکن تم عناد دشمنی اور انکار کے اندر اتنے پڑے ہوئے ہو کہ تمہارے اس انکار نے تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ, لیکن میں تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا. اگر تم ناپسند کرو, نفرت کرو, اور میں چاہوں کہ میں تم کو رائے راست پر لے آؤں زبردستی, تو یہ ایسا میں قطعاً نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ لوگوں پر جبرن زبردستی اللہ کا پیغام چمٹائیں اور ان سے زبردستی اپنی بات کو منوائیں. یہ اللہ نے اختیار کسی نبی کو بھی نہیں دیا. سامعین کرام, کیا آپ نے ابو طالب کے متعلق علماء سے نہیں سنا کہ ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نصرت کی, کتنی مدد کی, کتنی حمایت کی, لیکن آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کے وقت بڑی کوشش کی کہ میرے چچا جان آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں اور مجھے اللہ کا پیغمبر مان لیں, تو میں کل قیامت کے دن آپ کے حق میں شفاعت کروں گا. لیکن انہوں نے انکار کیا اور کفر پر مرے. اللہ کے پیغمبر کو بڑا غم تھا, بڑا صدمہ تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت تو اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والے ہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں, جو طلب کرتا ہے, جو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے, اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے یہ بات رکھی, اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہ یا قومی لا اسالکم علیہ مالا, میں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس میں کوئی دنیاوی غرض میری چھپی ہوئی ہے, میں نبوی کا دعویٰ کر کے, رسول ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں سے مال وصول کروں, پیسہ وصول کروں, دولت وصول کروں. لا اسالکم علیہ مالا, میں تم سے بالکل مال کا مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, اللہ ہی مجھے اجر دیں گے, اللہ ہی مجھے ثواب عطا فرمائیں گے, اللہ ہی مجھے سر عطا فرمائیں گے. یہ تو جواب ہوا قوم کو ان کے اس اعتراض کا جو انہوں نے کہا تھا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. تو حضرت نوح نے فرمایا کہ نہیں, نبی بشر ہو سکتا ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ بشر ہی ہوتا ہے, وہ نوری مخلوق نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجیں تو یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ اس کو پیاس لگتی ہے, اس کو تو کسی دنیاوی جتنی بھی ضروریات ہیں ان میں سے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اب اس کو کیا احساس بھوک کا, اس کو کیا احساس پیاس کا. تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی جنس میں سے ہی کسی کو نبی بنا دیتے ہیں تاکہ وہ عملی طور پر اللہ کی بتائی ہی باتوں پر عمل کر کے عملی طور پر ان کے سامنے نمونہ بنے, تاکہ سامنے والوں کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے, تاکہ وہ ان کو یہ بتا سکے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں, میرے ساتھ بھی ساری ضروریات لگی ہوئی ہیں, اگر میں کر سکتا ہوں تو تم بھی یہ عمل کر سکتے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی بشر ہی کو نبی بناتے ہیں, بشر ہی کو اللہ تبارک و تعالی رسول بناتے ہیں. ہاں, جس بشر کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا دیا, پیغمبر بنا دیا, اس کا مقام دوسرے دنیا کے سارے جہاں کے لوگوں سے اعلیٰ و ارفع ہو جاتا ہے, اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک یہ جواب دیا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کے ماننے والے وہ سب مفلس محتاج لوگ ہیں, اور ہم امیر دولت مند رئیس لوگ ہیں, لہذا آپ کو ماننے والے چونکہ نچلے درجے کے, کم درجے کے لوگ ہیں, لہذا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے, ہم آپ کی بات کو ٹھکراتے ہیں. ہم اور وہ نچلے درجے والے ایک صف کے اندر کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے. آپ ایسا کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئیں اور ہم بھی آپ کی اتباع کرنے لگیں, تو پھر آپ ان نچلے درجے والے لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں, ان کو نکال دیں یہاں سے, پھر شاید ہم آپ کی بات کو مان لیں. تو اس کا جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اور فرمایا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا, کہ میں ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اپنی مجلس سے نہیں نکالوں گا. انہم ملاقو ربہم, اگر آج میں نے ان کو نکال دیا, ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے, تو پھر وہاں میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دے سکوں گا؟ اگر میں نے آج تمہارے کہنے پر اور تمہاری فرمائش پر ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا، ایک دن آنے والا ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو پھر یہ بندے جب اللہ کی بارگاہ میں میرے متعلق شکایت کریں گے کہ میں نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا تھا اور ان کو نکال دیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ولکنی اراکم قومن تجہلون، اے میرے قوم، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ یہ فرمائش کر کے کہ میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں پھر تم ایمان لے آؤ گے، یہ تمہارا جہالت کا کام ہے، تم جہالت کی حرکت کر رہے ہو، اس لیے میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے کسی صورت بھی نہیں نکال سکتا۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، اے میری قوم، تم مجھے یہ بتاؤ، اگر میں نے آج ان کو نکال دیا تمہاری وجہ سے اور تمہاری مطالبے پر اور تمہاری فرمائش پر، تو پھر کون ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کون ہے جو مجھے اللہ کے مقابلے میں میری مدد کر سکے گا؟ کون ہے جو مجھے اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے بچا سکے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ میں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لا چکے ہیں، میں ان کو نکال دوں اور تمہاری بات کو مان لوں، پھر کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکے گا؟ اور اس کے بعد سامعین کرام، یہ سورۃ ہود کی آیات کریمہ اور یہ واقعہ نوح سورۃ ہود کے اندر بیان کیا گیا ہے، 12 سپارہ ہے، 12 سپارہ ہے۔ اب جو آیات آ رہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام مشرکین جو نبیوں کے متعلق عقیدہ رکھتے تھے، اس کی نفی کی، اس کی تردید کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر نقل فرما کر مسلمانوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی یہ عقیدہ بنا لے تو اس کے عقیدے کی بھی اس حضرت نوح علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے اندر اصلاح موجود ہے کہ وہ اس، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور وہ کون سی حضرت نوح کی بات ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے؟ وہ یہ کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے جو اللہ کا پیغمبر ہو اس کے پاس غیب کی ساری خبریں ہونی چاہیے، وہ عالم الغیب ہونا چاہیے، ایک بات، اور دوسری بات کہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کو ہر شے کا اختیار ہوتا ہے، اور یہی بات کچھ مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اسی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالی کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کے اختیار میں، اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہوتی ہے، جس کو چاہے اس کو دے دے، جس کو چاہے اس کو نہ دے، تو پہلے فرمایا کہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس، اپنی قوم سے کہا کہ میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے سارے خزانے میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، میں کبھی بھی یہ بات تمہیں نہیں کہتا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا، یہ بتلا دیا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سارے کے سارے اختیار نہیں ہوتے. اگر کسی کی قدرت کاملہ ہے ہر شے پر تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات. اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر شے ہے. دنیا جہاں کی کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، ہر شے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اندر ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ قادر مطلق نہیں ہوتے. قادر مطلق تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنی ذات ہی کے ساتھ اس چیز کو خاص رکھا ہے کہ ہر شے پر اس کی قدرت حاوی ہے. کوئی چیز آسمانوں کی، زمین کی، زمین کے اندر، زمین کی گہرائیوں میں جو چیز ہے وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہر شے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اندر ہے. کوئی چیز بھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالی کے سارے کے خزانے، سارے کے سارے خزانے میرے پاس ہیں، میں جس کو چاہوں عزت دے دوں، میں جس کو چاہوں جو کچھ دے دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس سب کچھ ہے. وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو. یہ آیت سورة الانعام کی آیت میں نبی پڑھی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو. یہ آیت نمبر 59 اور سپارہ 7. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، یعنی غیب کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کے پاس، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے کسی نبی اور رسول کے پاس، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے کسی ولی کے پاس. اگر غیب کے خزانے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت کر دی یہاں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 کے اندر کہ وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو. اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالی کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں سب کچھ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا کر آپ کو سید الانبیاء، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا. لیکن سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کو نہیں رکھا. اس کا ثبوت آئیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 اور سپارہ 9. اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قل، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا, مگر اتنا کہ جتنا اللہ چاہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی کیا مطلب کہ میرے اختیار میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کچھ نہیں رکھا کہ میں آنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنے بھی نقصانات ہیں میں ان کو اپنے سے ہٹا سکوں. آئیے میں آپ کو واقعات سے سناتا ہوں اور اسی آیت کو سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو یہ حکم فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں میرے اختیار میں, دوسرے کی بات تو چھوڑیے, میرے اپنے ذات کے لیے مجھے پورا کا پورا اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اپنی ذات سے نقصان کو ہٹا سکوں یا میں اپنے لیے کوئی نفع کی بات حاصل کر سکوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ میرے حبیب آپ یہ لوگوں کو بتا دیں, آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی مضرت مجھ پر واقع نہ ہوتی. تو یہاں دو باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں بإذن الہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے آپ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ میں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کے پاس ہر شے کا اختیار ہوتا ہے, بلکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہوتا ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں نہیں کچھ دیتے, اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولی تو ولی رہ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھی ہر شے کا اختیار نہیں دیتے. اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بات کہلوائی کہ آپ کہہ دیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں اپنے لیے نفع کی بہت سی باتیں حاصل کر لیتا. اگر مجھے پتا ہوتا, اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مستقبل میں آئندہ جو خیر کی باتیں ہیں, جو برائی کی باتیں ہیں, میں ان کو اپنے لیے حاصل کر لیتا, اور جو نقصان کی باتیں ہیں, جو مضرت کی باتیں ہیں, میں ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کامل اختیار اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی ہر یعنی ہر چھپی ہوئی بات پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مطلع نہیں کیا. قبل اس کے کہ میں آپ کو چند مثالیں دے کر اور چند واقعات سے بات کو سمجھاؤں, اس سے پہلے یہ سن لیں کہ غیب کسے کہتے ہیں, غیب کی تعریف سے بات فرما لیں. غیب کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا وجود ہو چکا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک کسی کو اس پر مطلع نہیں کیا ہو. یا پھر
آئندہ آنے والے واقعات جو ابھی واقع نہیں ہوئے, جو ابھی وجود میں نہیں آئے, ان کی خبر دینا, اس کو کہتے ہیں غیب کی خبر. اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنا دی, جہنم کو بھی بنا دیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں, وہ ایک غیب کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک اس کو ہم سے مخفی رکھا ہے, ہم سے چھپائے رکھا ہے. اور غیب کی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی کس کو مطلع کرتے ہیں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ تبارک و تعالی ہی عالم الغیب ہے, غیب دان صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اللہ کے پیغمبر وہ خود عالم الغیب ہونے کی نفی کرتے ہیں, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب دان ہونے کی نفی کر رہے ہیں, تردید کر رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے, جو اپنے پیغمبر کو, اپنے رسول کو جب چاہتا ہے اس پر مطلع کر دیتا ہے. سورۃ جن سپارہ 29 اور آیت نمبر 27, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, یعنی اللہ عالم الغیب ہیں اور وہ غیب کی باتوں کو کسی کو بھی غیب کی باتوں پر مطلع نہیں فرماتے. الا من ارتضى من رسول, ہاں اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں تو اپنے کسی پیغمبر کو, کسی رسول کو غیب کی باتوں کے اوپر مطلع فرما دیتے ہیں, اور وہ بھی وحی کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے پیغمبر کو کسی غیب کی بات پر مطلع فرماتے ہیں تو سخت پہرا ہوتا ہے فرشتوں کا. جب اللہ تبارک و تعالی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرنا چاہتے تھے اور غیب کے ذریعے سے, یعنی اپنے علم سے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کسی بات پر مطلع کرنا چاہتے تھے, تو چار فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت مقرر کیے ہوئے تھے جو وحی کے وقت سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا کرتے اور وہاں سخت پہرا ہوتا تھا کہ کوئی شیطان اس غیب کی بات کو جو وحی کے ذریعے سے نبی تک پہنچایا جا رہا ہے, کوئی شیطان اس کو اچک نہ لے اور چوری سے اس بات کو نہ لے لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب صرف میری ذات ہے اور میں کسی کو بھی غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرتا. ہاں جو میرا پیغمبر ہوتا ہے, جو میرا رسول ہوتا ہے, جب میں چاہتا ہوں اس کو غیب کی باتوں پر مطلع کر دیتا ہوں, جب میں نہیں چاہتا تو میں اپنے پیارے حبیب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبر نہیں دیتا. انبیاء علیہ السلام جو غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے ان کو ان غیب کی باتوں کا ذاتی علم نہیں ہوتا, بلکہ ان کو ان باتوں کا علم اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی ان کو بتلاتے ہیں. جب اللہ نہیں بتلاتے تو نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا. اسی آیت سے آپ اندازہ لگا لیں. اب آئیے میں آپ کو چند واقعات سناؤں گا حدیث کی روشنی میں, جس سے بخوب یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب, غیب کا جاننے والا, وہ صرف اللہ ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام جب کوئی غیب کی خبر بتلاتے ہیں تو وہ اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، خود نہیں بتاتے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں نے جو بیان کیا آپ نے اس کو سنا. آپ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بیان کرنا شروع کیا تھا اور تقریباً دوسرے عشرے کے شروع میں اس کو اختتام تک پہنچایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے ذریعے سے پوچھوایا گیا تھا، سوال کروایا گیا تھا کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب اور ان کی اولاد شام چھوڑ کر مصر کیوں آگئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ سورۃ یوسف کے اندر بیان کر دیا، اور پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے اندر کیا بات فرمائی تھی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں. یعنی آپ کا اہل مکہ کو سورۃ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ پڑھ کر سنانا غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا ہے. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور نہ ہی آپ اس وقت یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود تھے جس وقت وہ یوسف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور وہ پختہ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم یوسف کو کنویں کے اندر ڈالیں گے اور کنویں کے اندر پھینکیں گے. ہم نے آپ کو بتایا تو آپ کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے متعلق واقفیت ہوئی. جب تک ہم نے نہیں آپ کو بتایا آپ کو معلوم نہیں ہوا. یہ آیت بھی نوٹ فرما لیں، سورۃ یوسف آیت نمبر 102 سپارہ 13، اس کو آپ نوٹ فرما لیں. اس کے بعد آگے چلیے میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو غیب کی خبروں پر جب چاہتے ہیں مطلع کرتے ہیں. اور سامعین یہ بھی سن لیں، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جتنا علم ملائکہ کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جتنا علم سارے نبیوں کو دیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے. لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اللہ ہے. اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہزار غیب کی باتوں پر اطلاع ہوئی تو وہ اللہ نے آپ کو اس پر مطلع کیا ہے. وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کے ذریعے اس پر مطلع کیا ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. سورۃ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے. جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آپ کی نبوت پہ چرچا ہوا، مشرکین مکہ بڑے فکر مند ہو گئے. انہوں نے دو آدمیوں کو مدینہ منورہ کے اندر بھیجا جہاں اہل یہود رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، اور پھر ان سے جا کر عقبہ بن ابی معیط حارث بن نظر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور علماء یہود سے پوچھو اور ان سے دریافت کرو کہ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، چونکہ وہ اہل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں تک ان کے اندر صداقت ہے اور سچائی ہے. تو علماء یہود نے عقبہ بن نبی معیط اور حارث بن نظر سے کہا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کرو، ایک سوال جا کر یہ پوچھو، اور یہ بھی انصاف میں کہا اگر وہ ان تینوں سوالات کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور اس کے سچے رسول ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھو کہ قدیم زمانے کے اندر، ماضی کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ چند نوجوان اپنا شہر چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، کسی جگہ پر جا کر وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے، ان کے متعلق بتاؤ وہ کون ہیں۔ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھو کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس نے ساری دنیا کا چکر کاٹا ہے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مغرب سے مشرق تک، اس کے متعلق بتاؤ کہ وہ کون ہے جس نے سارے دنیا کا سفر کیا ہے۔ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوال کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ میرے اوپر وحی آ جائے گی، وحی کے ذریعے سے اللہ مجھے بتلا دیں گے، آپ نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ کل آیا، جبریل امین تشریف نہ لائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن آیا، جبریل امین تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے۔ ادھر کفار مکہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے محمد سے سوالات کیے اور محمد ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ علماء یہود نے کہا تھا کہ اگر محمد جواب دے دے تو یہ سچا پیغمبر ہے، اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ یہ جھوٹا ہے، ہم نے محمد سے پوچھا ہے اور محمد کو 15 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک کوئی جواب نہ آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج غم صدمے کے اندر ہیں۔ 15 دن کے بعد جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت کہف کی آیات کریمہ نازل کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، ذوالقرنین کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے اور روح کی حقیقت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے بھی آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، غیب کی باتیں اس وقت بتلاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس کو بذریعہ وحی بتلاتے ہیں۔ تو آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ اس وقت بتایا جب اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے ذوالقرنین یعنی اس شخص کا حال جس نے ساری دنیا کا سفر کیا تھا اس وقت بتایا جب اللہ نے آپ کو بتایا، روح کے حقیقت کے متعلق پوچھا گیا تھا آپ نے اس وقت بتایا جب جبریل امین نے بذریعہ وحی بتایا۔ تو غرض یہ کہ جبریل امین آئے تو انہوں نے اس تین سوالات کے جوابات دیے، وحی آئی تو آپ کو علم ہوا، جب تک وحی نہ آئی تو آپ کو علم نہ تھا، آپ کو معلوم نہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے اور تمام انبیاء سے زیادہ علم عطا فرمایا، ہزاروں باتوں پر اللہ نے آپ کو مطلع کیا، لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ وہی غیب کی خبر دیتے ہیں جو اللہ آپ کو بذریعہ وحی بتلاتے ہیں۔ میرے سامعین کرام، چونکہ خبروں کا وقت ہونے والا ہے اور میرا یہ موضوع غیب کی خبریں بتلانا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلائیں، جب اللہ نہ بتلائیں تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتلائیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکیں۔ تو مشرکین اور ماقبل کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو غیب کی خبریں معلوم ہونی چاہیے، جو نبی ہوتا ہے اس کے ہر شے میں اختیار ہوتا ہے۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان باتوں کی تردید کی، نفی کر دی اور فرمایا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس سارے اختیار نہیں ہوتے، خبریں سن لیں، خبروں کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔